السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران, آج ہم آیت نمبر 18 سے شروع کریں گے. امید ہے 22 تک کمپلیٹ کر لیں گے. آئیے آیتیں دیکھ لیتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو والعزیز الحکیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. ترجمہ, شہید اللہ, گواہی دی ہے اللہ نے, انہو کہ بے شک, لا الہ الا ہو, نہیں کوئی الہ مگر وہی, والملائکتو اور فرشتوں نے, وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے, قائماً بالقسط قائم رہنے والے ہوتے ہوئے انصاف پر, لا الہ الا ہو, نہیں کوئی الہ مگر وہی, العزیز الحکیم زبردست ہے, حکمت والا ہے, ان الدین بے شک دین, عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اسلام ہے, ومختلف الذین اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے, جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب, الا مگر من بعد میں, ما جاءهم العلم آ گیا ان کے پاس علم, بغین بطور سرکشی, بینہم درمیان اپنے, ومن یکفر اور وہ کفر کرے یا اور جو کفر کرے, بآیت اللہ آیات کا اللہ کی, فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ, سریع الحساب تیز ہے حساب لینے میں, یا جلدی کرتا ہے حساب لینے میں. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجئے. اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی, راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہی زبردست ہے, حکمت والا ہے. اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے, اور اہل کتاب نے وہی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا تو اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی. جو اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو اس کا حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں. پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے تھے, وہ آیات بھی انتہائی اہم تھی کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفات وہاں بتائی تھی کہ جو رات کی آخری گھڑی میں اٹھ کر اللہ کے آگے گڑگڑاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں, اور سب کچھ نیک کام کرنے کے باوجود بھی ان کو اپنی عبادتوں پر کوئی غرور, کوئی دھوکہ نہیں ہوتا کہ بس وہ اس کو کافی سمجھے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں, شہید اللہ کی بات آئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی گواہی مطلب اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے, آپ خود جان سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی گواہی اس لحاظ سے سب سے زیادہ معتبر ہے کہ وہ خود خالق کائنات ہے, اسے ٹھیک ٹھیک علم ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اور تدبیر میں کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں ہے, یعنی کسی کو اس نے شریک ہی نہیں کیا, چاہے کائنات جب اس نے تخلیق کی ہو, چاہے انسانوں کو تخلیق کیا ہو, یا جو بھی کچھ اس نے بنایا ہو, اس وقت اس کو کسی کی حاجت یا ضرورت نہیں تھی اور نہ ہے اور نہ ہوگی. وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, احد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ اس کے کام میں, نہ اس کے معاملات میں, اور نہ ہی اس کی عبادت میں ہم کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں. تو یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پختہ ترین ثبوت دیا گیا ہے اصل میں, اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی گواہی دی ہے, اور اس کی مخلوق میں سے جو معزز ترین مخلوق ہو سکتی ہے فرشتے, ان کی اور ساتھ میں علماء کی بھی گواہی ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی دی, اس کے بعد فرشتوں کو یہاں پر شامل کیا, ملائکہ, اور پھر اولو العلم. یہ اولو العلم کون ہے؟ علم والے, علماء, امت مسلمہ کے علماء. تو سبحان اللہ, آپ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کا درجہ کیا ہے, علماء کا شرف, ان کا فضل, ان کا اکرام اور احترام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے بعد فرشتوں کو بتایا کہ فرشتوں نے گواہی دی ہے اور پھر اولو العلم کی بات کی گئی ہے. تو یہاں پر توحید کے تمام دلائل ہم کو ملتے ہیں اور توحید کے دلائل ہم کو آفاق میں بھی ملتے ہیں, انفس میں بھی ملتے ہیں. یعنی ہمارے خود کے ہم اپنے اندر ہی دیکھ لیں, اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں تو ہمیں وہاں پر بھی توحید کے دلائل مل جائیں گے کہ کون ہے جو یہ ماں کے رحم میں ایک ٹپکتی ہوئی بون کو بعد میں ہڈیوں اور گوشت اور جسم عطا کرتا ہے, کون ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا فراہم کرتا ہے, آکسیجن فراہم کرتا ہے. تو یہ ہم کو اپنے انفس میں ہی نظر آ جائیں گے اللہ کے توحید کے دلائل یا اللہ کی نشانیاں. اور آفاق میں آپ دیکھ لیجیے دن اور رات کا آنا جانا, چاند اور سورج کا نکلنا, آسمان کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا, سمندر جو 2/3 ہیں زمین پر, اور پہاڑ, دریا, شجر, حجر, ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی کہ ایک اکیلا معبود ہے جس نے ان تمام کائنات کی تخلیق کی ہے, اس کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے. تو جو بندہ بھی توحید کا علم لے کر کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے. یعنی انبیاء کرام یا اس کے بعد انبیاء کرام کے بعد آنے والے تمام علماء, ہمیشہ سے آپ دیکھیں کس کی جیت ہوئی اور ہلاک کون ہوئے. جو توحید کی دعوت دے رہے تھے وہ ہلاک ہوئے, یا جو توحید کو نہیں مان رہے تھے وہ ہلاک ہوئے. بتائیے جتنے انبیاء ہیں تمام انبیاء کی ہسٹری آپ دیکھ لیجئے. فرعون سرکش تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کی بات کر رہے تھے اور فرعون نے کیا کہا کہ انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا رب ہوں, میں بھی شریک ہوں, نعوذ باللہ, وہ کہتا تھا. نمرود کو دیکھ لیجئے, فرعون کو دیکھ لیجئے, قوم عاد اور قوم سمود کو دیکھ لیجئے, جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانی جو توحید کی طرف بلا رہے تھے, آخرکار ان کا انجام کیا ہوا؟ سب ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. اور باقی کون رہا؟ توحید پر قائم رہنے والے, توحید کی دعوت دینے والے, توحید کے علم بردار. سبحان اللہ, آج آپ توحید پر ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں, تو آپ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں. اور صرف ایک اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام اختیارات کو ماننا, صرف اس ایک اکیلے کی عبادت کرنا اور اسی کو خالق اور مالک سمجھنا کہ ہمیں جو پروان چڑھاتا ہے, ہمیں پیدا کرنے والا وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر خود اپنی گواہی دے رہے ہیں, پھر فرشتوں کی گواہی ہے, اور یہ سب سے زبردست دلیل ہے. اور نفع اور نقصان کا مالک کون ہے آپ بتائیے؟ جو لوگ اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, کیا وہ سن سکتے ہیں؟ کیا وہ دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر سن بھی لیں تو کیا وہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں, وہ بصیرت سے بھی محروم ہے, بصارت سے بھی محروم ہے, سماعت سے بھی محروم ہے, بلکہ وہ تو خود محتاج ہیں جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا ہے. وہ عاجز ہیں اور اللہ تعالیٰ غالب ہے, سبحان اللہ, اپنی مخلوق پر. اس کے سوا مشکلات کو کوئی دور نہیں کر سکتا. بندوں کو جو نعمتیں بھی حاصل ہیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہیں. اور نفع اور نقصان کا اختیار بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے, کسی اور کے پاس نہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں صرف ایک اللہ کی کرنا واجب ہے, اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا سراسر باطل ہے. تو فرشتوں کی گواہی کا علم ہمیں اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا, اور اس کے رسولوں کے بتانے سے معلوم ہوا. اور اہل علم کی گواہی اس لیے معتبر ہے, قابل قبول ہے, کہ تمام دینی امور میں کس کی طرف پلٹا جاتا ہے؟ علماء کی طرف نا. علماء کون ہوتے ہیں؟ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے, بلکہ ان کا ورثہ کیا ہوتا ہے؟ علماء, انبیاء کا جو اساسہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. اور انبیاء علماء کے وارث ہیں. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت لنک ایک طرح سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے انبیاء سے علماء کو. تو آپ دیکھیں کہ علم کوئی معمولی چیز ہے؟ علم کا حاصل کرنا, علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا. اور جاننا کس لیے؟ تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے جہنم کی آگ سے, اپنے آپ کو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق انسان ڈھال سکے اور جنت کے درجات پا سکے. علم یعنی جاننا. تو سبحان اللہ, علماء کی گواہی دی جا رہی ہے یہاں پر. تو تمام دینی معاملات میں علماء کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے, اور اسپیشلی سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ جلالت اور شرف والے مسئلے یعنی توحید کے معاملے میں علماء کا اول سے آخر تک اس بات پر اتفاق ہے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی جب دعوت دی ہے دنیا میں لوگوں کو تو ایک اللہ کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، توحید تک پہنچنے کے راستے بتائے ہیں۔ تو اسی لیے ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اتنی جو عظیم گواہیاں یہاں ہم کو دی جا رہی ہیں اس حکم کو تسلیم کر لیں اور اس پر عمل کریں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سب سے زیادہ شرف والا کام توحید کو جاننا ہے، یعنی علم میں بھی سب سے بیسٹ علم توحید کا علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی ہے اور عظیم ترین لوگوں کو، مخلوق کو اس کا گواہ بنایا ہے۔ اور آپ دیکھیں گواہی کب دی جاتی ہے، جب علم اور یقین ہوتا ہے تبھی تو گواہی دی جاتی ہے نا، جو آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہو، یعنی جس چیز کو آپ نے آنکھ سے دیکھا اسی کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اسی کی گواہی دی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں، توحید کے معاملے میں، وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ ان کو عین الیقین آ جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس آیت میں علم کے شرف اور منزلت کی بہت سے دلائل ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس لیے لاسٹ میں نے کہا، آپ سے کہا تھا نا کہ یہ آیت بہت اہم ہے، اور اس دن پاسبل نہیں تھی۔ جو دلائل ہم کو ملتے ہیں اور اس کے بارے میں سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ سب سے اشرف الامور علم التوحید ہے، یعنی تمام معاملات میں سب سے اہم اور اشرف علم توحید کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی ہے اور اپنے خاص لوگوں کو بھی گواہ بنایا، یعنی فرشتوں کو، مخلوق میں سے بھی۔ اور یہ گواہی عین الیقین کی حد تک، یعنی جو علم الیقین اور عین الیقین کے برابر ہے، کیونکہ جب آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان تبھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ گواہی دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے انبیاء کو منتخب کر کے اس عظیم ترین مسئلے پر شہادت دینے کے لیے مقرر کیا، یعنی تمام رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی، وہ کس کی طرف بلاتے تھے کہ ایک اللہ کو مانو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کو فرشتوں اور علماء کی گواہی کے ساتھ ملایا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم والوں کی فضیلت کہاں تک پہنچ گئی، کتنی بلندی ہے الحمدللہ علم والوں کے لیے۔ اور انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں، وہی خشیت اختیار کرتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں۔ اور قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علماء کے درجات بہت بلند ہیں۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں نا علم حاصل کرنے کی، میں اور آپ۔ تو علم یعنی جاننا، یہ بہت ہی شرف والا کام ہے، بہت ہی عزت اور تکریم والا کام ہے۔ الحمدللہ، جو لوگ بھی علم کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور مزید ان کو آگے بڑھائے۔ وہ آتا ہے کہ من سلک طریقا علما یلتمس سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم کی وجہ سے بھلے اور برے، خیر اور شر، اچھائی اور برائی میں فرق کرنا جان لیتا ہے۔ وہ برے راستے کو کبھی اختیار نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے راستے کو کبھی اختیار نہیں کرے گا۔ تو بہت بڑی فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے۔ پھر تیسرا، اللہ نے انہیں علم والے فرمایا، یعنی ان کی جو اضافت ہے، کس وجہ سے ان کو شرف یہاں دیا گیا؟ ان کے علم کی وجہ سے، کیونکہ وہی اسے لے کر اٹھنے والے اور اس صفت سے متصف ہیں۔ یعنی اس کام کو لے کر اٹھنے والے کون ہیں؟ علم والے ہی ہیں۔ جو لوگ اس بارے میں علم نہیں رکھتے، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ جی، توحید کا علم، سب سے بڑھ کر توحید کا علم۔ پھر چوتھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں پر شاہد اور حجت قرار دیا، اور جس چیز کی انہوں نے گواہی دی تھی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اس طرح وہ اس کا سبب بنے اور اس کے مطابق ہونے والے ہر عمل کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں، جب علماء کوئی اچھی بات معاشرے میں بتاتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے کی بات، توحید کی بات، تو لوگ جب اس پر عمل کرتے ہیں اور لوگ جب شرک سے بچتے ہیں، تو ان سب کا اجر بھی کس کو ملے گا؟ سارے لوگوں کے نیک عمل کا اجر بھی کس کی طرف جائے گا؟ ایک حصہ ان علماء کی طرف، کیونکہ جو نیکی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو خود کو ملتا ہے نا، یہ حدیث سے ہم پڑھتے آئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دعا قرآن میں بتائی گئی کہ یعنی جو خود انہوں نے مانگی تھی اپنے لیے کہ ربی زدنی علما, کہ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں زیادتی کر. اور اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو گواہ بنایا ہے, یعنی پانچواں اس میں پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو گواہ بنایا ہے, اس سے ان کا سچا اور قابل اعتماد ہونا ثابت ہوتا ہے. یعنی جو اہل علم ہوتے ہیں سچے اہل علم کی بات یہاں کی جا رہی ہے, یہاں پر دھوکے باز یا ایسے لوگوں کو کی بات نہیں کی جا رہی کہ جو غلط راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں. یعنی جو توحید کی دعوت دیتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی بات ماننے کی دعوت دیتے ہیں, ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ایسے علماء ان کے علم کو گواہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ انہوں نے گواہی دی ہے اس بات کی, وہ لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو اس سے ان کا اہل علم ہونا ثابت ہوا, اور وہ یہ کہ سچے بھی ہیں اور قابل اعتماد بھی ہیں وہ لوگ. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جس چیز کا محافظ بنایا ہے وہ اس معاملے میں دیانتدار ہیں. یعنی علماء کو جب علم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں, بلکہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے ان کی جان بھی کیوں نہ چلی جائے, ہے نا. یعنی سب سے زیادہ جو اجر کی باعث کا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ حق بات کہنا کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے, چاہے جان جانے کا ہی خطرہ کیوں نہ ہو, کہ آپ حق بات کہیں اور صحیح بات کی طرف اشارہ کریں, لوگوں کو اس کی دعوت دیں. تو جو علماء ہوتے ہیں وہ دین کے محافظ بھی ہیں اور دیانتدار بھی ہیں, یعنی پوری دیانتداری کے ساتھ وہ اس چیز کی دعوت دیتے ہیں, اس میں سے کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے علماء کا کیا حال ہو گیا تھا, کہ وہ کیا کرتے تھے, جو لوگوں کی مرضی کے مطابق ہے اس پر فتویٰ دیتے تھے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں کو الجھا رکھا تھا, اور بڑی بڑی چیزوں کو چھپا جاتے تھے. کتاب کو لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کتاب میں جو ایسی باتیں وہ چھپا جائیں. قطمہ کا لفظ آیا نا اس کے لیے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اس کی باتوں کو چھپایا. تو کتنا برا حال ہوا ان کا کہ ان کو معذور کر دیا گیا اس عہدے سے. تو آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں. اس سے یہ بھی معلوم ہو, ابن جزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلمان امت پر واجب ہے, یہ ضروری ہے. ہر ایک کا ایک کام ہے کہ وہ اچھی بات لوگوں کو بتائے اور برائیوں سے روکے, اور ایک اللہ کی توحید کی دعوت دے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ثبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا عدل ثابت فرمایا ہے کہ قائم بالقسط کا لفظ آئے یہاں پر, یعنی عدل کے ساتھ قائم. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام معاملات میں اور بندوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے میں شروع سے لے کر ابھی تک, ازل سے لے کر ابھی تک انصاف سے کام لیتا ہے. اس کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے, وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. احکام بھی اسی کی طرف سے ہیں, راستہ بھی اس نے دکھا دیا ہے, تمام مخلوق بھی اسی کی ہے, یعنی خالق وہی ہے, اور تقدیر میں بھی اسی کا عمل دخل ہے. یعنی کوئی اپنی تقدیر خود سے نہیں بنا سکتا. تو سبحان اللہ, اس لیے آپ دیکھیں جو کچھ بھی ہو, جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں, چاہے اچھا ہو یا برا ہو, کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ قائم بالقسط ہے, یعنی عدل والا ہے, اور اس کے تمام معاملات, تمام فیصلے, تمام امور عدل کے ساتھ قائم ہوتے ہیں. پھر دوبارہ توحید کی تاکید کی گئی ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم, کہ وہ غالب اور حکمت والا ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحان اللہ. تو اہل علم کی بات یہاں کی گئی کہ اہل علم ہے جن کی گواہی معتبر ہے, اور وہ کائنات میں غور و فکر کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے پوری دنیا کا, یہ کائنات کا ایسا مربوط نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کو منظم کر ہی نہیں سکتا, اس کو مربوط کر ہی نہیں سکتا. تو جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے عین عدل اور انصاف کے مطابق کر رہا ہے, یعنی جو بھی کچھ چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف پر مبنی ہے, الحمدللہ. اب آپ بتائیے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو توحید, اس کو تسلیم کیا جائے, اور عبادت کے لائق بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب اس کے اتنے سارے دلائل ہم کو یہاں پر مل گئے, تو کیا ہم کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی مرنے والے کو، کسی رسول کو، کسی فرشتے کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ نہیں. اور جو کوئی ٹھہرائے گا تو پھر اس نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ برا کام کیا جس کی معافی نہیں ہے. تو عقلی دلائل بھی ہم کو مل گئے، نقلی دلائل بھی ہم کو مل گئے. نقلی مطلب جو نقل ہوتے آئے ہیں، قرآن میں لکھے ہوئے ہیں اور احادیث صحیح احادیث سے ثابت ہیں. اور عقلی دلائل جو ہم آفاق میں دیکھتے ہیں، کائنات میں دیکھتے ہیں، جس کی عقل ہمارے گواہی دیتی ہے کہ ہاں یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اتنا ہیوج آسمان کوئی بنا سکتا ہے بھلا آپ بتائیں؟ کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک ہو سکتا اس میں؟ اگر کوئی شریک ہوتا تو یہ سارا جو نظام ہے کائنات کا درہم برہم ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا، کبھی کچھ ہوتا کبھی کچھ ہوتا، ہے نا؟ تو یہ کائنات کا جو مربوط نظام ہے یہی گواہی دے رہا ہے کہ اسے صرف چلانے والا ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو تمام دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں. اس کے باوجود بھی کوئی اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا کسی اور کو اس کا شریک ٹھہراتا ہے تو سمجھو اس کی عقل ہی خفت ہو کر رہ گئی ہو. تو جب اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تو ربو یعنی وہ رب بھی ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے. عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ صرف ایک اللہ کی. سجدہ کس کے لیے جائز ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. بات کس کی مانی جائے گی؟ حکم کس کا مانا جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور پورے قرآن میں اتنی ساری دلیلیں ہیں کثرت کے ساتھ کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیلیں ہیں ساری. یہ نعمتیں دینے والا وہی ہے، مصیبتیں دور کرنے والا وہی ہے. کتنی بھی سختی ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، صرف وہی دور کر سکتا ہے سب کو. نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے. جس کو اس بات کا یقین ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے گا بھلا؟ وہ اللہ ہی کے آگے جھکے گا. تو وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے آگے جھکا جائے. اور جو شریک ٹھہراتے ہیں لوگ جس کو اللہ تعالی کے ساتھ، آپ خود دیکھیں کہ وہ جو بت ہیں، چاہے وہ قبروں میں پڑے ہوئے لیٹے ہوئے مرے ہوئے لوگ ہوں یا کھڑے ہوئے بت ہوں مٹی کے یا جس بھی چیز کے، کیا وہ سن سکتے ہیں؟ کیا وہ دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر فرض کریں کہ کچھ سن بھی لیں تو کیا وہ فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو یہی ساری چیزیں ان کو ناقص ثابت کر رہی ہیں کہ ان کے اندر نقص ہے، کمی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی عظیم صفات اور افعال کا ذکر کرتا ہے، قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے ہیں وہ مجبور ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے. تو عبادت کے لائق صرف رب عظیم ہے، جسے ہر لحاظ سے کمال، ہر قسم کی عظمت، تمام تعریف، ہر ایک قدرت اور تمام تر کبریائی اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکتا ہے یا کسی اور سے مانگتا ہے اولاد یا رزق؟ کتنی ناانصافی ہے نا یہ، کتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ تمہیں غذا کوئی اور فراہم کرے، تمہیں آکسیجن کوئی اور فراہم کرے، تمہیں پیدا کوئی اور کرے اور تم شکریہ ادا کرے کسی اور کا. تو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے تمہیں یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں، تم اسی کے آگے جھکو، اسی کی عبادت کرو. سبحان اللہ. وللہ الحمد. جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور کبریائی کا انکار کرے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو اس سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس نے خود تباہی کی دعوت دی اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ہمارے معاشرے میں جو آج شرک پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، لوگوں کو عقل دے تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ابھی میری 2-3 دن پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی انڈیا میں، تو بتایا انہوں نے کہ ان کے نیچے کوئی نئے پڑوسی آئے ہیں یعنی رینٹ پر، تو کہہ رہے کہ وہ آتے ہی اجمیر چلے گئے. اور وہ کہتے کہ ولی اللہ کو تو لوبان اور دھونی اور چادریں پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی عمرہ کو نہیں جانا ہے، حج نہیں کرنا ہے، لیکن چادریں چڑھانا ضرور ہے. اور اس کے اتنے سارے چادریں جو چڑھاتے ہوئے جب انہوں نے اجمیر گئے، تو چادریں چڑھاتے ہوئے اس کی اتنی تصویریں اور اس کا اسٹیٹس لگائے اور جو بھی کچھ انہوں نے وہاں پر اب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے خرافات کی. اب بتائیے کیا کانسیپٹ ہے جو قبروں پر چادر چڑھانے کا؟ کیا کانسیپٹ ہے بھلا؟ یعنی کیا چیز نظر آتی ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ کیا وہ جو قبر کے اندر ہے اس چادر سے ان کی عزت اور عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہاں وہ حدیث کتنا ہم اگر ملا کر دیکھیں تطبیق پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اسے ہٹائے گا، کھینچے گا یا لے گا، میں اسے تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ تو کبریائی تو اللہ کی چادر ہے، تو کیا نعوذ باللہ یہ سوچ کر چادریں چڑھائی جاتی کہ اس سے ان کو عزت ملے گی، قبر والوں کو؟ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔ اور اتنی مہنگی مہنگی چادریں، اور کھانے پینے کو پیسے نہیں ہیں لیکن اجمیر جانے کے لیے ٹکٹ خرید رہے ہیں، ادھار لے کر، قرض لے کر۔ اللہ تعالیٰ ہی سمجھ دے اور عقل دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ تو اہل کتاب میں جو اختلاف پیدا ہوا، جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، وہی ان کے پاس آ چکی تھی، کتاب ان کے پاس آ چکی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے جو اختلاف کیا، ان کی آپس کی ضد اور ہٹ دھرمی اور ان کی بغاوت تھی، اصل میں سرکشی تھی۔ ایکچولی دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی، کہ تم کہاں اس زوم میں مبتلا ہو کہ تم اختلاف کر کے، اللہ کی سرکشی اختیار کر کے تم کیا چین اور امن سے رہ جاؤ گے؟ نہیں، تباہی اور بربادی نے تو تمہارا اب راستہ دیکھ لیا ہے۔ سمجھے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا اور اختلاف پیدا کرے گا دین میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ضرور حساب لے گا، اور بہت جلد لے گا حساب۔ یہ اختلافات کیوں رونما ہوتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اختلافات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ پیچھے کی آیت ہی ہمیں اس بات کا جواب دے رہی کہ توحید دراصل اختلافات کو ختم کرتی ہے، اور جہاں آپ توحید سے ہٹے، آپ فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دین سے مراد یعنی پورا نظام زندگی، ضابطۂ حیات، جسے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر سمجھا۔ یعنی جو شخص دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سمر گئی۔ سمجھے، اب دیکھیں ہمارے یہاں پر جو دین موجود ہیں آج، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، دہریت ہے، بدھ مت ہے، سکھ ہے، اسلام، کمیونزم، سوشلزم، جمہوریت، الگ 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 آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ اسلام کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے مذاہب یہ خود ساختہ ہیں، انسانوں کی پیداوار ہیں۔ جو اللہ کے نزدیک دین ہے، یعنی زندگی گزارنے کا راستہ یا طریقہ، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہوگا وہ اسلام ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء یعنی پیغمبروں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ان کو کتابیں بھی عطا کی۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے وہ بھی توحید ہی کی دعوت دیتے رہے، یعنی وہی دین اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ تو صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو دنیاوی فلاح اور اخروی نجات کا ضامن ہے، جو آپ کو ضمانت دیتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول اسی کے لیے مبعوث ہوئے، سب دین اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اس لحاظ سے تمام انبیاء اور ان کے پیروکار مسلمان ہی تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے، مسلمانوں نے اپنے الگ الگ نام تجویز کر لیے، یعنی جب ان کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی اور سرکشی آ گئی اور وہ اللہ کے نافرمان بن گئے، تو پھر انہوں نے اپنے اپنے نام بنا لیے، یہودیت، نصرانیت، اور آج مسلمانوں نے بھی اپنے نام بنا لیے ہیں، ہے نا؟ یعنی بعض مخصوص نظریات اور عقائد کی بنا پر دوسرے نام رکھ لیے گئے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے پہچانتا ہے یا پھر کیا پوچھتا ہے؟ مجھے ہمیشہ ایک بات یاد آتی ہے، جب ہم لوگ فرسٹ ٹائم میں مدینہ گئی تھی، یعنی ہم لوگ فرسٹ ٹائم آتے سے سیدھا حج کے لیے چلے گئے تھے۔ الحمدللہ اتفاق سے جب میں یہاں فرسٹ ٹائم آئی تو اس وقت حج کا زمانہ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ حج کے لیے پرمیشن بھی مل گئی، آتے سے ہی حج کے لیے چلے گئے، یعنی آنے کے صرف 13-14 دن کے بعد کی بات ہے۔ اور وہاں سے واپسی پر آتے آتے مدینہ ہوتے ہوئے آئے، کیونکہ فرسٹ ٹائم ہی گئے تھے اس لیے مدینہ بھی ہوتے ہوئے آئے۔ تو مدینہ میں جب میں باہر کھڑی تھی انتظار کرتے ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے بالکل پہلی پہلی دفعہ آئے تھے, نئے تھے, بہت سال پرانی بات ہے, نہ موبائل نہ کچھ, کچھ بھی نہیں تھا. تو دروازوں کی ہم لوگوں نے نشانی رکھ لی تھی کہ فلاں فلاں دروازے پر کھڑے ہونا, کہیں مس بھی ہو جائے تو وہ دروازے پر کھڑے رہنا, وہاں مل لیں گے. تو جب میں دروازے کے باہر کھڑی تھی مسجد نبوی کے اور انتظار کر رہی تھی, تو بازو میں ایک خاتون تھی, انہوں نے پوچھا کہ آپ کون کہاں سے ہیں. تو بات چیت ہوئی, میں نے کہا انڈیا سے ہیں, اس طرح سے. کس جماعت سے تعلق رکھتی ہیں یا کس فرقے سے, آپ حنفی ہیں کہ شافعی ہیں؟ تو میں بہت ہی حیران رہ گئی. میں نے کہا میں مسلمان ہوں الحمدللہ, اتنا کافی نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ لوگ آج کل ایک دوسرے سے جب انٹروڈیوس ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں, بلکہ پہلے پوچھیں گے کہ آپ ہمارے ہی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں. اگر آپ کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو بہت اچھی, پھر دوستی بھی, اور اگر آپ کے مخالف فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ختم, دشمنی شروع. یہ کیا بات ہوئی, جب مسلمان ہیں تو اتنا ہی کافی ہے؟ جی بالکل, اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے ایسا کہ آپ سے لوگ ضرور پوچھیں کہ اچھا آپ کس کو مانتے ہیں, آپ کس کو فالو کرتے ہیں, یعنی آپ سے اتنا کھوج کرید کریں گے کہ کوئی اسکالر کا نام پوچھیں گے یا کچھ نہ کچھ ضرور پوچھیں گے جس سے پتہ چل جائے کہ اچھا آپ کس سوچ کے مالک ہیں. ہماری سب سے بڑی پہچان کیا ہے بتائیں, کہ ہم کلمہ گو ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. تو یہ جو فرقہ واریت ہے, یہ جو اختلاف ہے, وہ کیوں رونما ہوتے ہیں جبکہ علم آ چکا ہوتا ہے؟ آج ہمارے پاس بھی قرآن موجود ہے الحمدللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں, لیکن آپ دیکھیں ہم کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں جاتے ہیں, کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ آج ہمیں خود شرم آتی ہے اس بات پر کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنی فرقوں میں بانٹ لیا ہے. کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, کوئی شافعی, کوئی حنبلی, کوئی مالکی, کوئی کچھ کوئی کچھ, اس میں بھی الگ الگ اور فرقے, سنی, اہل سنت اور پتہ نہیں کیا کچھ, بریلوی. تو کیا یہ نام اللہ تعالیٰ پسند کریں گا ہمارے, آپ بتائیں؟ کبھی بھی کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کیا کہیں؟ ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن اور سنت کو ماننے والے, بس اتنا ہی جملہ کہیں. کتنا بھی آپ سے کوئی کھوج کرد کرے, اس جملے سے آگے ہٹے ہی نہ, کہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان نام سے انٹروڈیوس کروانے کے لیے کہا ہے, کہ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان ہی ہے الحمدللہ. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اسی سے ہماری پہچان ہے. ان دین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کو ماننے والے مسلمان ہیں نا. جی, تو اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, تم کون سے دین کو قبول کرو گے؟ تو صرف اسلام کو. اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا, یعنی اللہ کی توحید اور اطاعت, اور اسی کی دعوت دے کے تمام رسولوں نے دی, تمام کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ محبت, خوف, امید, رجوع کرنا اور دعا کرنا خالصتاً اس لیے ہو کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے. تمام رسولوں کا بھی یہی دین تھا, اور جو اس کی پیروی کرے گا سمجھے وہ رسولوں کا فرما بردار ہوگا. اب دیکھیں جو اہل کتاب کے پاس جو کتابیں تھیں پہلے, وہ بھی ان کو اسی بات کی تعلیم دیتی تھی کہ سب لوگ ایک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کریں, ایک ہو جائیں. لیکن ان لوگوں نے ان کتابوں کے آنے کے بعد بھی ظلم اور زیادتی کی, آپس میں اختلاف کیا. اور اختلاف دراصل کس لیے ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر آپس انہیں اپنے علماء کی باتوں کو زیادہ مانتا ہے, یا اپنی باتوں کو یا اپنی خواہش کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. انہیں کتابوں کو اور رسولوں کی باتوں کو پس پشت ڈال دینا اور علماء کو سب سے بڑا بنا لینا, یہی اختلاف کا سبب ہے. تو وہی یہاں بات بتائی جا رہی کہ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. تو علم آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کی, کیوں؟ کیونکہ آپس کی ضد, ہٹ دھرمی اور بغاوت کی وجہ سے, سرکشی کی وجہ سے, اور ایک طرح سے پھر وہ اللہ کی آیت کا کفر کرنے لگے, کفر تک پہنچ گئے. لا حول ولا قوۃ الا بالله, آپ سوچیں. تو بہت ہی خوبصورت بات کی گئی ہے مجموع الفتاوی میں, کہ وحدانیت یعنی ایک جٹ کب ہو سکتی ہے امت، اجتماع اور الفت اور محبت کب پیدا ہو سکتی ہے آپس میں، جب دین کو اپنے صرف دین اسلام کو مانیں اور اسی کے مطابق عمل کریں، یعنی دین اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں جو حرام ہیں بس اسی کی پیروی کی جائے، اور ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ظاہر میں بھی باطن میں بھی، یہ آپس میں ایک جٹ ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں چیزیں، یعنی توحید اور دوسرا دین پر عمل، یعنی صحیح طریقے سے عمل. اور فرقے کا سبب کیا چیزیں بنتی ہیں؟ کہ یہ چیزوں کو چھوڑ دینا، یعنی جو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دینا، ایک اللہ کی بجائے کئی لوگوں کی عبادت کرنا، اور اللہ کی آیات کے سامنے ضد اور ہٹ دھرمی اور سرکشی کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھنا، یہ چیزیں فرقہ واریت اور اختلاف کا سبب بنتی ہیں. اور جب سب لوگ ایک جٹ ہو کر اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اس کی رضامندی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، دعائیں، فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں ان کو، اور دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور چہرے روشن ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اس آپس کی محبت اور ایک جٹ رہنے کا فائدہ کیا ہے، یعنی آپس کے اجتماع کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ کی رحمت ملے گی، اس کی رضامندی ملے گی، اور اس کے فرشتوں کی طرف سے دعائیں بھی ملے گی، اور دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہوگی، اور چہرے روشن ہوں گے. اور فرقے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب، اس کی لعنت، اور چہروں کا سیاہ ہونا، اور رسول کی طرف سے برات، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوئی سفارش بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی سپورٹ ملے گا. اللہ تعالی رحم فرمائے. ابن جزی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اختلاف کا سبب کیا ہوا؟ کہ ان کو علم آ گیا تھا، ان کے پاس علم آ گیا تھا، ان کو معرفت بھی حاصل ہو گئی تھی، حقائق کا علم بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بغی کی، یعنی سرکشی کی. اور سرکشی کیا ہے؟ وہ الحسد، حسد. تو سرکشی، بغاوت، بغی کہتے ہیں اللہ تعالی کی حدود کو پھیلانگ جانا، بغاوت کرنا، اور پھر اس کے بعد حسد، یا اسی کا مطلب حسد ہے. تو پھر کیا کریں گے ہم؟ ہمارے لیے کیا اس میں تعلیم موجود ہے، یا کیا سبق موجود ہے آپ کے اور میرے لیے؟ کہ اختلافات نہیں کرنا ہے. اور آپ دیکھیں، رائے کا اختلاف ہونا وہ اختلاف نہیں ہوتا. اگر ایک عالم کی رائے کچھ اور ہے اور دوسرے عالم کی رائے کچھ اور ہے، تو اس کو اختلاف کا سبب نہ بنائیں. یہ تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز آسان لگ رہی ہو تو وہ آسانی والا ان کا اوپینین لے لے، رائے لے لے کسی عالم کی، اور کسی کو کوئی زیادہ بہتر کام کرنا، اس کو زیادہ قرآن و سنت سے کوئی قریب رائے مل رہی تو وہ لے لے، اس کو اختلاف نہیں کہیں گے. ہم نے کیا کیا کہ آج علماء کے ڈفرنٹ فتاوی پر اختلاف پیدا کر لیا، جبکہ صحابہ کرام کا بھی آپس میں رائے دینے میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کی رائے کی عزت کرتے تھے، یعنی احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کے مخالف نہیں کھڑے ہو جاتے تھے. وہ تو آج بھی اگر کوئی اختلاف رائے ہے، ڈفرنٹ اوپینین ہے اگر علماء کے، تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ توحید تو سب ایک ہی مانتے ہیں نا، یعنی ایک ہی چیز کو مانتے ہیں. آخرت پر بھی سب کا یقین ہے، دوبارہ اٹھائے جانے پر سب کا یقین ہے، رسولوں کو اور کتاب کو بھی مانتے ہیں. بس صرف جو معاملات میں تھوڑا بہت اختلاف ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بنا پر ایک دوسرے کو فرقہ واریت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے ہم نے اپنے آپ کو. تمام علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تمام جتنے بھی ہمارے گزرے ہیں اسکالرس، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. انہوں نے بہت محنت کی، جدوجہد کی، ہم تک دین کا صحیح علم پہنچایا، تو ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے الحمدللہ. آگے دیکھیے آیت نمبر 20. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. فَإِنْ حَاجُّكَ، تو اگر وہ کج بحثی کریں آپ سے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، اسلم، تو میں نے سپرد کر دیا وجہ چہرہ اپنا، للہ، اللہ کے لیے، وَمَنِ تبان، اور جس نے پیروی کی میری، وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور تو کہہ ان لوگوں کے لیے جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امی، اسلم تم، کیا تم اسلام لاتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تم اسلام لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیرے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر پہنچا دینا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. پھر اگر یہ اہل کتاب ان اختلافی امور میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور میرے پیروکاروں نے بھی، اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کہ تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو، اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، اور اگر منہ پھیر لیں تو اس آپ پر سے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی اب اگر آپ، الحمدللہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، آج بہت زیادہ اختلافات آپ دیکھ رہے ہیں، تو رسول اکرم کی بات کی پیروی کریے. جیسے کہ اس زمانے میں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تو فرما بردار ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، میں نے اپنا سر اطاعت جھکا دیا اللہ کے آگے، سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، کہ تم بھی کرتے ہو، کہ تم بھی اسلام لاتے ہو، کہ تم بھی اللہ کے آگے جھکتے ہو، ایک اللہ کے آگے، اگر تم ایک اللہ کے آگے جھکتے ہو، تم اسلام کو مانتے ہو، تو پھر تم ہدایت پا گئے، اور اگر نہیں تو منہ موڑتے ہو، تو پھر مجھ پر سے پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں کو دیکھ لے گا، حساب لے لے گا ان سے. تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے ہم بعض اوقات کے لوگ آپ سے ملتے ہیں، کج بحثی کرتے ہیں، تو ان سے بحث میں نہ الجھیے، بس ان کو صاف سیدھی سچی بات بتا دیجئے، اگر وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں تو آپ پر بس صرف پہنچا دینا ذمہ داری ہے. حکمت اور محبت کے ساتھ ان کو اچھی بات کی تعلیم دیجئے، ایک اللہ کی عبادت کی بات کیجئے، اور اگر وہ بحث کرتے ہیں تو ان کو معاملہ چھوڑ دیجئے اللہ پر، اللہ تعالیٰ حساب دینے والا ہے ان سے. آج بھی بہت سارے مسلمان آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں اصل وجہ بھی پیچھے بیان کر دی گئی کہ قرآن میں بھی اور مزید تین مقامات پر جو ذکر آیا تھا کہ اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے یا حق نظر نہیں آتا، بلکہ اصل وجہ ان کی اپنی سرداریاں، اپنی چودراہ ہٹیں اور اپنا جھنڈا سربلند کریں. یعنی جو شخصیت پرستی میں مبتلا ہوگا وہی فرقہ واریت میں مبتلا ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں لوگ کس بنا پر جھگڑا کرتے ہیں، ہمارے امام زیادہ اچھے ہیں، ہے نا، ہمارے اسکالر کی بات صحیح ہے، تمہارے اسکالر کی بات غلط ہے، ہمارے اسکالر زیادہ اچھے ہیں، تمہارے اسکالر غلط ہیں. تو شخصیت پرستی میں جب مبتلا ہوں گے تو یہی ہوگا، اختلاف ہی ہوگا. تو آپ سامنے والے سے کہہ دیجئے کہ تم اسلام لے آؤ، یعنی اسلام مطلب اللہ کے آگے سر جھکا دو، سرنڈر کر دو، اطاعت کر لو اللہ تعالیٰ کی. تو فرقہ واریت کی اصل وجہ پھر لگتا ہے کہ اپنی اپنی سرداریاں، اپنی چودراہ ہٹے، اپنا جھنڈا بلند رکھنے کی فکر، یا پھر دنیا کی مال و دولت حاصل کرنے کا شوق، یا ہماری کرسی ہم کو ملے. تو جتنا بھی غور کریں گے فرقہ بندیوں میں جو بنیادی بات نظر آتی ہے وہ ہے ذاتی غرض اور مفادات ہی نظر آئیں گے. جو اپنی ذات کے لیے اسلام کو قبول کرتا ہے، اپنے ذاتی فائدوں کے لیے اسلام کو قبول کرتا ہے، یا اپنے ذاتی فائدوں کے لیے دین کا علم حاصل کرتا ہے کہ لوگوں میں اپنی واہ واہ کروائے، وہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ تورات میں اتنی واضح نشانیاں موجود تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین اسلام کی، لیکن اہل کتاب نے کیا قبول کیا اس کو؟ نہیں. اور وجہ کیا نظر آتی ہے؟ وہ اپنی سرداری سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے اہل کتاب، جو وہ سمجھتے تھے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں. تو اب اگر ہم نے یہ بات مان لی کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی بن گئے ہیں اور یہ بنی اسماعیل سے ہیں، تو بھلا ہماری تو ساری چودراہٹی ختم ہو جائے گی، اور آخر کار نہیں مانا حسد کی بنا پر، تو خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اور آپ دیکھیں جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، اصل میں وہ کیوں اللہ کی کتاب کو انٹروڈیوس نہیں کروانا چاہتے تھے عام لوگوں سے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کتاب کو عام لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کروا دیا تو جو ہماری چودراہٹ ہے، ہماری سرداریاں ختم ہو جائے گی، لوگ ہمارے پاس آئیں گے نہیں، پھر جو ہم کو لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا جو بھی کچھ دیتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا، یہ جو ہماری ایک اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی بنا پر وہ لوگوں کو کتاب پڑھنے نہیں دیتے تھے، کہ کہتے کہ عام لوگوں کے لیے کتاب ہے ہی نہیں، یہ صرف علماء کے پڑھنے کے لیے کتاب ہے. اور پھر اپنے من مانے یہ لوگوں کی منمانے فتوے دیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی خوشی چاہتے تھے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ان الذين بشر جو لوگ یکفرون و کفر کرتے ہیں بآیات الله آیات کا اللہ کی، ويقتلون النبيين اور وہ قتل کرتے رہے نبیوں کو، بغیر حق ناحق، ويقتلون الذين اور وہ قتل کرتے ہیں ان کو جو یامرون حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرهم تو بشارت دے دیجیے ان کو، بھی عذاب علیم عذاب کی دردناک. جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کو بھی جو انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. اولئک وہ لوگ، الذین جن کے حبیتت ضائع ہو گئے اعمالهم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخر اور آخرت میں، وما لهم اور نہیں ان کے لیے من ناصر مددگاروں میں سے کوئی. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا. ہم پڑھتے آئے ہیں نا شروع سے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی کہ یہود نے انبیاء کا کھلم کھلا قتل کیا، اور جو صالحین تھے یعنی جو انبیاء کے ماننے والے تھے، نیک لوگ، پیروکار، جب وہ کسی بھلائی کا حکم دیتے تو ان کو بھی قتل کرنے سے یہ لوگ نہیں چوکے، اور انبیاء کا بھی قتل کرتے رہے اور نیک اور صالح لوگوں کا بھی قتل کرتے رہے. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ اچھی بات سننا نہیں چاہتے تھے، وہ اتنے بگڑ گئے تھے کہ ان کو اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی، اب اتنا بگاڑ ان کے اندر آ گیا تھا. آج بھی آپ دیکھیں کیا اسکالرس کی باتیں، جو اچھے جو حق بات کہتے ہیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں کسی کو؟ ایسے حق بات کہنے والوں کو ان کے خلاف فتوے لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ان کو سنو مت، ہے نا. جو اچھے اسکالرس ہیں آج کے، جو حق بات کہنے والے ہیں، ان کے خلاف اتنے فتوے لگا دیے گئے ہیں، ان کو سنو بھی مت کہتے ہیں. تو یہود نے بھی یہی کیا، یعنی اتنے عظیم جرائم تھے ان کے کہ انبیاء کا قتل کیا. اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو اللہ کی آیات کا انکار کیا، یعنی جو اللہ کی آیات ہیں جو ثبوت پیش کرتی ہیں اس کا انکار کر دیا. تو انتہا درجے کے کفر اور انعاد میں یہ مبتلا ہوئے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے جن کا حق اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہے، سبحان اللہ، اور جن کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کا احترام کرنا اور ان کی مدد کرنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے، انہوں نے انہی کا قتل کر دیا. تو انہوں نے اللہ کے حکم کی بالکل خلاف ورزی کی کہ انصاف کا حکم دینے والوں کا بھی قتل کرتے رہے، یعنی نیکی کا جو حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے، جو ان کے خیر خواہ تھے لوگ جنہوں نے اچھی باتیں ان کو بتائی اور بری باتوں سے روکا، انہوں نے ان کے احسان کا یہ بدلہ دیا کہ ان کو بھی قتل کر دیا، یعنی اپنے محسنوں کو شہید کر دیا انہوں نے. کیسے بدبخت تھے نا یہ لوگ، بہت ہی عجیب اور عظیم ان کے جرائم تھے، انتہائی سخت عذاب کے مستحق ہوں گے یہ لوگ. ایسی دردناک عذاب یا ایسی شدید سزا ان کو دی جائے گی جس کو بیان کرنا ناممکن ہے، یا اس کی شدت کا اندازہ کرنا بھی ناممکن ہے. تو یہاں پر اسی لیے ان سے کہا گیا کہ عذاب علیم، دردناک عذاب، ان کی روحوں کو بھی عذاب ہوگا، ان کے دلوں کو بھی عذاب ہوگا، ان کے بدن کو بھی تکلیف پہنچے گی، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کے تمام نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، انہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچا بھی نہیں سکتا، اللہ کی دی ہوئی سزا میں کوئی ذرہ برابر کمی بھی نہیں ہوگی. یہ لوگ ہر خیر سے مایوس ہیں، انہیں ہر شر اور مصیبت حاصل ہوگی. یہ حالت یہود کی اور ان جیسے دوسرے لوگوں کی ہے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کو اور اس کے نیک بندوں کو قتل کرتے ہیں. یعنی کتنے جری ہو گئے تھے یہ لوگ کہ اللہ کے نبیوں پر اور نیک بندوں پر انہوں نے ہاتھ دراز کیا، کتنی ہٹ دھرمی تھی ان کی کہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی، پھر بھی ان کو قتل کر دیا، اور جو نیک بندے اللہ کے راستے کی طرف ان کو بلاتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا، ان کو بھی شہید کر دیا. تو حق بات کہنا اس قدر مشکل ہو جائے کہ لوگ آپ کی حق بات نہ سنیں اور الٹا حق بات کہنے والوں کو معاشرے سے نکال دیں کہ ان کو نکال دو یہاں سے، ان کو اپنی کنٹری میں مت آنے دو، تو کتنے شرپسند لوگ ہوں گے سمجھیں وہ لوگ. بہرحال یہ والی آیت، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، اسی آیت کے بارے میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ آیت کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے ہر امت کے لیے. اب ہم ہیں امت مسلمہ, آخری امت, تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں اور برے کاموں سے لوگوں کو روکیں. الحمدللہ یہیں تک آج 22 آیت تک ہی لینا تھا. جو ہمارا ایک پیج ہے مصحف کا وہ کمپلیٹ ہوا آیت نمبر 22 تک, اور مصحف کا پیج نمبر 52 ہمارا کمپلیٹ ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.